مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے محرم الحرام کی 10ویں شب یعنی شب عاشور ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد سکلین اتاری، پاک بٹائی کابینہ ٹنڈو آدم، اور میرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت کے کیا معنی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ویسے تو اہل بیت معنی گھر کے افراد، بیت معنی گھر، یہاں اہل بیت سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، سب کے سب امہات المومنین، جیسے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر امہات المومنین۔ اسی طرح آپ کی جو تمام شہزادیاں بشمول بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام شہزادے، تو امام حسین، امام حسن، یہ اولاد جو ہیں یہ سب، اور مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ سب کے سب اہل بیت ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو باقاعدہ چادر میں لے جی کر جی جو ہے وہ اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا تھا۔
جی، تو یوں اہل بیت کا مطلب مفہوم جو ہے یہ ہے وسیع، کہ وہ سارا جو خاندان ہے وہ اہل بیت ہے۔ اب سادات کرام ہے یہ بھی اہل بیت، جو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے حسنین کریمین کے سے نسل چلی، تو یہ جو جتنے بھی سید قیامت تک ہوں گے، ہوں سیدہ، تو وہ اہل بیت ہیں۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صبح طیبہ میں بھی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سجکارے رے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تو
چند کالز.
محمد رمضان اٹک سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا کیسا ہے دس محرم حرام کا.
میرا پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ دس محرم کے روزے کی کتنی فضیلت ہے.
میں محمد فیضان اتاری فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا مد مذاکرہ میں بابا جان سے سوال یہ ہے کہ جب روزہ دار نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں مسجد میں جانا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب دیجیے.
عاشورے کا روزہ جو ہے نا یہ بڑی فضیلت والا ہے, بلکہ محرم شریف کے روزے جو ہیں یہ بعض روایتوں کے مطابق رمضان شریف کے بعد محرم شریف کے روزوں کی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا, خود رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا. ایک حدیث پاک میں ہے رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا. ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالی نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام والسلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا. اب یہ کہ چونکہ یہود ایک دن کا روزہ رکھتے تھے 10 تاریخ کا، تو ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ایک دن قبل یا بعد کا بھی شامل کیا جائے، 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھ لیا جائے. تو اس طرح مطلب ہے کہ ان کی نقالی سے بچت ہو جائے گی مشابہت سے. اب اگر کسی نے نہیں بھی رکھا، صرف 10 کا رکھا، تو بھی جائز ہے، ثواب پائے گا انشاءاللہ. بہتر یہ کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے. اور روزے میں، روزے سے منہ میں بدبو نہیں آتی، حدیث شریف میں بو کا ذکر ہے، اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. بہرحال یہ کہ روزے سے منہ میں بدبو معاذ اللہ نہیں آتی، ایک بو آتی ہے، خفیف سی ہلکی سی بو ہوتی ہے، اس کو بدبو نہیں کہہ رہے. بدبو تو آدمی کو نفرت ہوتی ہے بدبو سے، تو یہ زیادہ کھانے سے، ایک تو بعض اوقات گندا دہنی کی بیماری ہو جاتی ہے، منہ گندا ہو جاتا ہے، پیٹ کی ہوا نکلتی ہے منہ سے بدبودار، ایسی کوئی صورت ہے. یا جو دانت صاف نہیں کرتے اچھی طرح، منہ صاف نہیں کرتے، دانت صاف نہیں کرتے، تو ان کے منہ میں بھی بدبو ہو جاتی ہے، کھلال نہیں کرتے، تو دو دانتوں کے درمیان اناج وغیرہ کے ذرے پھنسے رہتے ہیں، یہ سڑتے بدبو دیتے ہیں، دانتوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، آنتوں کو بھی ذرا نقصان پہنچائیں گے، اس کے جراثیم اتر کر پیٹ بھی تو خراب کرتے ہیں نا، بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں. تو منہ تو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے. اس طرح سونے میں گھنٹوں منہ بند رہتا ہے تو اس سے بدبو ہو جاتی ہے منہ میں اکثر، تو اٹھ کر فوراً کلی کر لے، مسواک، بلکہ مسواک کر لے. مسواک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سیرانے رکھتے تھے اپنے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں وہ چیز نہیں ہوتی نا جو میں نے، ہم جیسوں کے منہ میں بدبو ہوتی ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رواں رواں خوشبوئیں برساتا تھا، برساتا تھا، برساتا ہے، برساتا رہے گا.
گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر.
مجھے شعر یاد آ رہا ہے، اور حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے بھی کسی کے اشعار عربی نقل کیے جذب القلوب میں، جس میں بھی یہ مضمون ہے کہ آج بھی مدینے کی گلیوں میں خوشبو ہے اور عشاق اسے پاتے ہیں. تو وہ شعر ظہوری کا شعر ہے، میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے، اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے، عطر جیسے لگائے
طرح سے مہکتے ہیں کوچے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں
عرصہ ہوا
عبیر ہوا مشک تر گلاب ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی.
بلکہ غار حرا کے بارے میں بھی کسی عاشق نے کہا
غار حرا کا سرما آنکھوں میں میں لگا لوں کیونکہ ملا ہے اس میں سرکار کا پسینہ کیونکہ ملا ہے اس میں سرکار کا پسینہ.
رسالہ مکتبۃ المدینہ پیج نمبر 7. اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرورتاً کہیں تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فراق یعنی جدائی میں بے چین ہو جاتے تو معطر و معمر فضاؤں سے پوچھ پوچھ کر رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے. حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلی مہک یعنی اعلی خوشبو سے تلاش کیا جاتا تھا کہ دن کو تو نظر بھی آ جائیں, اس وقت تو اسٹریٹ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی, رات کو صرف خوشبو کی اس سے پہچان لیتے تھے کہ یہاں ہوں گے.
یہ بھی ممکن ہے کہ دن میں تو دوسرے سے پوچھنا ممکن ہے, رات میں بھی چمکیلی رنگت کی وجہ سے پہچاننا بھی ممکن ہے, لیکن رات میں کسی سے پوچھنا مشکل ہے.
ہر صورت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہے, لیکن خیر یہ روایت نہیں ہے کہ اندھیرے میں ہر وقت مطلب یعنی کہ اس وقت اجالا رہتا تھا. اولاً ویسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مکان عالی شان تھا شروع میں اس میں چراغ نہیں تھا رات کو, بعد میں چراغ, غار حرا میں بھی چراغ لے کر جانا ثابت نہیں ہے, 40 دن تک بھی ہے نا وہاں مطلب آپ نے رات دن قیام فرمایا تو اندھیرے. اب یہ الگ بات ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہیں, جیسے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار کپڑے سی رہی تھی رات کے وقت, تو ان دنوں چراغ نہیں تھا گھر میں, تو سوئی حد سے نیچے سرک گئی اور تشریف لے گئی. اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے کمرے میں تو آپ کے اگلے دانت, اس کو ثنایا اولیا کہتے ہیں, اس کی کھڑکی سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور یوں کمرہ روشن ہو گیا اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سوئی اپنی اٹھا لی. مولانا حسن رضا خان کا شعر اس میں بڑا پیارا ہے, یہ نعت خوان سے سنیں گے. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. نعت خوان.
سوزنِ گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, سوزنِ گمشدہ شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا
جب ہماری اندھیری قبر میں مسکراتے ہوئے تشریف لائیں گے اس وقت ہماری قبر بھی جگمگ 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 کر رہی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بندہ دینی معلومات میں بحث و مباحثہ اور شرعی سوالات کے جوابات دے رہا ہوتا ہے, بعض اوقات گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے فریقین میں دل آزاری کا سبب بنتی ہے, اس سلسلے میں آپ اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائیں اور رہنمائی فرمائیں, شکریہ.
اس طرح کے مباحثے سوشل میڈیا پر نہ دیکھے جائیں, اس میں بڑا رسک ہوتا ہے, گالی گلوچ اور یہ بدتمیزیاں تو کرتے ہیں, اور عام طور پر فریقین علماء نہیں ہوتے, جو عوام بھی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کاٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آتا جاتا دونوں کو اتنا ہوتا نہیں ہے, وہ اپنی مطلب اٹکل سے تو تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا تو یہ اس میں لگے ہوتے اور بے مناظرے چل رہے ہوتے, تو یہ مناظروں کے اپنے شرائط ہیں, ہر عالم کو بھی مناظرے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ اس کے شرائط نہ جانتا ہو, باقاعدہ شرائط ہے کہ اپنا پورا مذہب اس کو معلوم ہو, دشمن کے اعتراضات معلوم ہو, ان اعتراضات کے جوابات بھی جانتا ہو وغیرہ وغیرہ, پھر حاضر جوابی یہ قدرتی عطا ہے, وہ بھی اس کے پاس ہوگی نا تو یہ کر سکے گا, ورنہ یاد تو اس نے کیا تھا جواب لیکن سامنے والے کا انداز ایسا بعض وقت جارحانہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بھول جائے, تو اس لیے ہر ایک کا کام نہیں ہوتا, تو سوشل میڈیا پر اس طرح کی مذہبی ابحاث کی بھی نہ جائیں, اور اگر کرتے تو اس کو تو روک نہیں سکتے اپنے, تو ان کو نہ سنا جائے, ورنہ کوئی غلط باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی, ایمان کے خطرے ہو جائیں گے, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. اس کے بجائے آپ عاشقان رسول علماء کی کتابیں پڑھیں, تو اس میں جو معلومات ہوگی نا وہ سولیڈ ہوگی, یہ اس میں سولیڈ معلومات, یہ نیٹ ہے, یہ تو سمندر ہے سمجھو نیٹ کا, سمجھے, اس میں مطلب وہ مچھلیاں بھی ہیں تو ککڑے بھی ہیں تو دریائی سانپ بھی ہیں, تو ایمان کے لٹیرے ڈاکو بھی اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, سب معاملہ مکس ہے, مسلم غیر مسلم, خوش مذہب بد مذہب, ہر طرح کے لوگ اس میں وہ لگے ہوئے ہیں, یہ مطلب ایک دنیا آباد ہے, اس میں اپنا کام نہیں ہے. ہاں آپ کو اگر اس سے کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کرے کہ صرف اور صرف علماء اہل سنت کے ہی مدنی گلدستے, دعوت اسلامی کے مدنی گلدستے یہ دیکھیں, اس کے علاوہ اور چکروں میں نہ پڑے ورنہ آپ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی, عاشقان رسول علماء کے پیچھے رہے بس, اسی میں آپ کو منزل ملے گی, ورنہ آپ ٹھوکر کھا جائیں گے. سنی عالم ہو وہ بھی مستند ہو تو بس اس کی بات سننی اپنے کو, باقی کان کو بند رکھنا, ہر ایک کے سننے بیٹھیں گے تو آپ کو میں ڈھونڈوں گا کہاں یار, آئندہ سال پھر آپ یہاں پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے, ابھی میں نہیں سننا ہے, ٹھیک ہے, صرف اور صرف عاشقان رسول علماء کی بات ہم نے سننی ہے انشاءاللہ.
صرف یہی نہیں ہے باپا, جو آپ جس موضوع کو لے کر ابھی چلے ہیں اس میں ایک اور پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ تو بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں, اب جیسے کسی سے کوئی بات ہو رہی ہے یا ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے نا, تو ہمیں پتا ہے کہ میری بات ہو کس سے رہی ہے, میرے سامنے ہے کون, کوئی فرد سامنے ہو, میں کسی کو پہچانتا ہوں, کسی کا نام مجھے پتا ہو, لیکن سوشل میڈیا پر تو ایسا ہے ہی نہیں, پیچھے ایک تعداد ایسی ہے جن کا نام لکھا ہے لیکن اس کے پیچھے ہے کون, یہ وہی وہ نام والا ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہم کو نہیں پتا ہوتا, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ میں امیر سنت سے یہ عرض کروں گا کہ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے یعنی کسی بھی اس طرح کے یہ جو چل پڑے ہیں, کیا اس طرح مطلب کہ لوگ ایک دوسرے کی اب اصلاح کرنے بیٹھے, یعنی کسی کی کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے براہ راست رابطہ کرنے کے بجائے اس سے مطلب کوئی اور اس کو تک پیغام پہنچانے کے بجائے اب اپنے گروپ میں اس کی اصلاح کی بات ڈال دی کہ جناب اس کو مطلب اس کے لیے یہ ہے، تو اب جو بھی اس میں 25, 50, 100, 200, 500 ہیں وہ سارے مل کر اس کی اصلاح کے اوپر تبصرے کریں گے، تو کوئی بولے گا یہ درست ہے، کوئی بولے گا یہ غلط ہے، کوئی بولے گا یوں نہیں ہے، کوئی بولے گا یوں نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ سمجھ سے کام لیں. اصلاح کسی کی کرنی ہے تو اسے براہ راست اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے تو براہ راست کو سمجھایا جا سکتا ہے. اور اگر آپ سوشل میڈیا والے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے تو اس کا اپنا کوئی سوشل میڈیا کا پیج ہوگا، اس کا اپنا کوئی، اس کا کوئی اپنا کوئی ٹھکانہ ہوگا، اس کا کوئی اپنا اتا پتہ ہوگا، اس کا اپنی کوئی پہنچ ہوگی جس تک آپ پہنچ سکتے ہیں. تو اصلاح یہ اجتماعی طور پر جب ہم کسی فرد کی اصلاح کرنے کے لیے یا کس طرح کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ اس پر تبصرے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اس اصلاح کرنے کے لیے جو میدان عمل میں کودا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، نہ اس کو علم ہوتا ہے نہ معلومات ہوتی ہے، اور سنی سنائی بات یا کسی اخباری معلومات کے ذریعے یوں کسی پر تبصرے کر لیتے ہیں اور اپنے طور پر سوچ کر لے جاتے ہیں. تو آنا، بیٹھنا، سننا، طریقہ کار، کیوں نہیں، کیا نہیں، وجہ کیا تھی، کیا نہ تھی، کچھ بھی معلوم نہیں اور ہم اپنے تبصرے شروع کر دیتے ہیں. اس پر دیکھ لیجئے، اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ کرنے والا کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہو، کئی لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر جاتا ہو، کتنوں کی دل آزاریاں کر جاتا ہو، کتنوں کی حق تلفیاں کر جاتا ہو. اور قیامت کے روز ان تمام تر تبصرے اور تمام تر بحثوں کا اور تمام تر عبارتوں کا اگر اسے جواب لیا گیا تو وہ جواب کیا دے گا؟ ان تمام تر پہلو پر بھی غور کر کے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ سوشل میڈیا کے دہلیز پر قدم رکھیں کہ یہ ایک بٹن آپ کو ہزاروں لاکھوں تک لے جاتا ہے.
بڑی خوب بات کہی آپ نے. واقعی یعنی کہ آپ جیسے کہ کوئی ہے، جیسے میری کوئی ایسی بات ہے جو میں نے وہ کام وہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور فرض واجب بھی نہیں تھا مجھ پر، نہیں کیا میں نے، اب میری اپنی ثوابدید پر ہے یا میری توجہ نہیں تھی، کام نہیں کیا، تو یہ بھی بات ہوگا سوشل میڈیا پر مجھ سے یوں محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ میری تنقید کرتے ہیں کہ الیاس کو یوں کرنا چاہیے تھا. اب ہے اس کا کوئی حال ہے کہ یہ لاکھوں کو کیوں بتا رہا ہے؟ مجھے نہیں بتا رہا، الیاس کو یوں نہیں کرنے چاہیے تھا. مجھے بتا دیتا کہ الیاس تم نے یوں کاہے کو کیا، تو آپ بولے بھائی الیاس کو کیسے بتاؤں؟ تو ٹھیک ہے، آپ پر بتانا فرض اور واجب ہو تو پھر ڈھونڈو مجھے، فرض اور واجب نہیں تو صبر کرے یا کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈے کہ جس کے ذریعے آپ مجھے تحریر پہنچا دیں، مجھے کوئی ایسی صورت نکالے کہ مجھ تک پہنچ جائے. تو نہ اس پر فرض ہے سمجھانے والے پر، نہ واجب ہے، نہ وہ گناہ میں نے کیا ہے، سمجھے؟ بس وہ بازوں کو مطلب ایک بس ایک کام مل جاتا ہے، کوئی بھی یعنی کہ ایسا
یہ بھی ایک مصروفیت کا ذریعہ بن گیا،
شروع ہو جاتے ہیں اور مضمون لکھیں گے تو اس پہ بولیں گے، یہ سوچتے نہیں ہے کہ ہمارے بولنے کی وجہ سے ایک شخص دین کا کام کر رہا ہے، ایک تحریک دین کا کام کر رہی ہے. چلو اس نے فلاں کام آپ کی مرضی سے ہٹ کر کیا ہے، یار اس سے پوچھو تو کہ آیا تمہاری کوئی مصلحت تھی یا تم بھول گئے تھے؟ اچھا اگر مصلحت بھی وہ نہیں بتاتا تو آپ پر کیا واجب ہے کہ اس کی کریت کریں اور حلق میں انگلی ڈال کے نکلوائیں، جبکہ وہ گناہ نہیں ہے؟ تو آپ کیوں اس کے در پہ ہوتے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تم کو یہ کرنا چاہیے، تم کو یوں کرنا چاہیے. وہ یار یہ مطلب سوشل میڈیا پہ بات کرنی آتی ہے، کوئی تحریک چلا کر دیکھے، دین کی خدمت کر کے دیکھے اور ہزاروں برادریوں کو اور کئی ممالک میں اپنا بیلنس رکھتے ہوئے کام کرنے کے لیے نکلے تو اس کو پتا چلے گا کہ کام کیسے ہوتا ہے. ہماری ہزار مصلحتیں بعض کاموں میں ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا، بھئی یہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ چار پانچ ہیں نا ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن چھٹا جو وہ دیکھ رہا ہے نا یار وہ آ رہا ہے ہماری طرف، وہ پلٹ جائے گا، واپس گناہوں میں پڑ جائے گا، تو اس وجہ سے یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ میری مصلحت ہے. ظاہر میں آپ کو یہ مصلحت سمجھا نہیں سکوں گا، تو اس لیے ایک میں نے مثالیں دی بالکل یعنی کہ وہ بند الفاظ میں، لیکن اس طرح کے لوگ ہمیں سنتے تھوڑی ہوتے بےچارے، وہ لگے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ نکال لیں گے.
یہ عرض کرنے جاتے اس طرح کے لوگ سن کر اب اس پر بھی تبصرے کریں گے. اور اچھا تبصرہ کہا کریں گے، میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں. اچھا امیل سنند فرمایا کہ مجھے براہ راست کہہ دیا کرو، اب یہ آئیں گے آپ کے فیس بک کے پیج کے اوپر، کہ ہم نے براہ راست آپ کے فیس بک کے پیج کے اوپر ہم نے آپ کے لیے پوسٹ ڈالی تھی، مگر اس فرد کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی ایک پوسٹ اس پیج پر موجود لاکھوں جو لائکس کیے ہوئے ممبر ہیں ان سب کو وہ پڑھنے کا موقع ملے گا، تو یہ بھی انفرادی طور پر آپ نے نہیں دی ہے، یہ بھی آپ نے لاکھوں میں ڈال دی ہے، تو جو بہت خوبصورت بات کی ہے، اگر آپ پر فرض اور واجب ہے اور اس فرض و واجب کے تقاضے پورے کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے، اور ہر ایک مسلمان کی عزت، ہر ایک مسلمان کے احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت اور آبرو کے بارے میں جو کچھ ارشادات عطا فرمائے وہ اپنی مثال آپ ہیں، ہر ایک کو غور کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا کو یہ کھلونا نہیں بنا لینا چاہیے۔
باقی نادان مسلح ایسا شخص ہے کہ جو فیس بک پر آ کر یا سوشل میڈیا پر کسی کو بھی سمجھاتا ہے کہ مطلب وہ تو پتہ نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اس تک آپ کا پیغام پہنچے گا نہیں پہنچے گا، لاکھوں دوسروں تک پہنچے گا، اس میں دوست دشمن سب ہوں گے جو مطلب آپ کے اپنے نظریے کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ العقل تکفیل اشارت، عقل مندہ رائے اشارہ کافی ہے، ایسا کبھی بھی نہ کیا کریں، پر نارمل بات کریں، لوگوں کو نمازیں سکھائیں، سنتیں سکھائیں، وضو سکھائیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے میرے روز مدنی گلدستے آتے ہیں، یہ اسلام کے متعلق ہی ہوتے ہیں، میں جو مدنی مذاکرہ گھنٹوں بھی بیٹھ جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، ہماری تو مسجد میں تحریک ہے، شریعت سے ہٹ کر اسلام سے ہٹ کر تو ہم باتیں کر ہی نہیں رہے، نہ کسی مسلمان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہم بیٹھے، نہ اس کی چھیڑخانی کرنے کے لیے بیٹھے، اب تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ بھی یہ کام کریں، کرنا ہے تو، باقی دوسروں کو بیچاروں کو ڈیگریڈ کر آپ جا رہے ہیں، مجھ پر جو تنقید کرے گا تو میرے دلازاری تو ہوگی نا، اب یہ کیسے قیامت کے دن وہ اپنے حقوق سے سبک دوش ہوگا، یا کسی بھی مسلمان کی دلازاری کرے گا وہ تو کیسے قیامت کے دن اللہ کو جواب دے گا۔ اب میں نے اگر کوئی مستحب کام چھوڑا بھی، چلو خدا نہ کرے میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا معاذ اللہ، تو سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے سمجھانے کیا یہ کوئی تک ہے کہ وہ ایک مسلمان بدنام ہو جائے، پھر وہ توبہ کر بھی لے گا تو اس کی توبہ کس کس کو پہنچے گی، تو چپ چاپ اس کو توبہ کرنے کا سامان کیا جائے، اگر دعا کی جائے اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو بڑا یہ سوشل میڈیا نے تو بعضوں کو بہت مصروف کر رکھا ہے، بعض اہل علم کہلاتے ہیں بےچارے، وہ بھی ان کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، یہ بھی سارے دھندے چھوڑ کر بس اس دھندے میں پڑ جاتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم نادان مسلح نہ بنے، ہم مصلح بنے، اصلاح کرنے والے بنے، حکمت عملی کے ساتھ اور دوسروں کا پردہ رکھتے ہوئے سمجھانے والے بنے، کسی کا عیب اچھال کر سمجھانے والے ہم نہ بنے، اور بعض وقت عیب بھی نہیں ہوتا، کھوٹے اگر یہ اس طرح کا آدمی ہمارے سامنے بیٹھ جانے کوئی اس طرح کے جو دھندے کرتا ہے شاید اس کو بھاری پڑ جائے، یعنی بھاری پڑ جائے اس کا مطلب کوئی وہ نہیں کہ وہ جان سب مار دیں گے دھمکی، ایک بات ہے گفتگو میں وہ ثابت نہیں کر سکے گا اس نے جو کیا، سوائے ندامت کے اس کے کیا ہاتھ آئے گا یا ضد کرے گا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے بلکہ علماء اور صلحاء جو ذی شعور علماء ہوتے ہیں یہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے، سمجھانے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو ذلیل کر دیا، اور جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کو مزین یعنی آراستہ کر دیا، نے اس کو زینت دی، اس کو چمکایا، آراستہ کیا۔ انفرادی کوشش ماہ 25 حکایات، یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں یہ میں نے پڑھ کے آپ کو صحابی کا قول سنایا، اور یہ ہر عقل مند بھی سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سب کے سامنے سمجھائے گا تو خامہ کا ضد چڑھے گی اور برا لگے گا، تو سمجھانا کان میں ہوتا ہے الگ سے لے جا کر ہوتا ہے، جیسا آدمی انزل الناس منازل ہوں، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق کلام کرو، بعض صورتیں ہوتی ہے کہ سب کے سامنے سمجھانا پڑ جاتا ہے تو اس کی وہاں حاجت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں بھی جیسا آدمی دیکھا تو جائے گا نا، جیسا موقع اور جیسی غلطی، بعض غلطی شرعی غلطیاں ہوتی ہیں، جب مجھے سمجھاتے ہیں سائی بھائی بتاتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ بولا یہ صحیح نہیں تھا یہ, تو میں فوراً بتا ہی دیتا ہوں آپ کو. اگر یہ مجھے جھاڑ کر بولیں گے یا تنقید کریں گے سوشل میڈیا پر کہ الیاس نے یوں کیا یوں غلطی یوں, کیا فائدہ ہوگا؟ ڈائریکٹ بےچارے مجھے بول دیتے ہیں, میں یہاں بول دیتا ہوں مدنی چینل پر, مزرا حل ہو جاتا ہے. جو اس طرح میری اصلاح کرتے ہیں میری ان کے لیے دعائیں, میرے دل سے دعائیں نکلیں گی. میں تو ان کو کہتا ہوں مجھے اکیلا مت چھوڑنا, میری غلطی ہو تو مجھے پکڑ لیا کرنا. کہ ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے, غلطیوں پر ضد کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے, یا لوگوں کو مس گائڈ کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے. اللہ ہم سے بس ہمیں غلطیوں سے محفوظ رکھے, شرعی اغلاط ہم سے نہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر میں بھول نہیں کر رہا تو آپ بھی حافظ صاحب بھی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کوئی ایسا عمل کرتا ملاحظہ فرماتے کہ اس کو مطلب جیسے سمجھانا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہو, کچھ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یعنی اس شخص کا بھرے اس میں نام لیے بغیر اصلاح کی بات کی جاتی تو وہ اپنے اوپر لے کر اپنی اصلاح کرنے کی کوششیں کرتے اور اس انداز پر اصلاح بھی کی جاتی اور وہ کہتا نا کہ کسی کو ڈھکا جاتا. ہمارے بابا یہ اس سے ابھی سوشل میڈیا سے تھوڑا باہر اگر بھی آپ نکلتے ہیں جو موضوع اس وقت آپ لے کر چلیں, ہمارے آپ نے ایک بڑا خوبصورت مدنی پھول عطا فرمایا تھا, نیچے ہم میلاد حال میں تھے, ذمہ دار کے ساتھ کوئی مدنی مشورہ بھی چل رہا تھا تو اس سے کوئی ایسی بات کی تو آپ نے بڑی خوبصورت ایک مدنی پھول دے دیا تھا کہ یار ہم کو ڈھکن ڈھکنے والا ہونا چاہیے, ڈھکن اٹھانے والا نہیں. تو بعض اوقات یہ کہ ہم لوگوں کی طبیعت میں یہ ڈھکن اٹھانا ہے, مطلب کھلے ڈھکن کو تو سب جھانکتے ہی ہیں, کوئی ڈھکن بند کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ یار ڈھکن بند بھی کرنے کی بھی کوئی ذمہ داری کوئی لے لے. یا تو کھلا ڈھکن ہوگا تو سارے جھانکتے رہیں گے, یا اگر تھوڑا بہت ڈھکن آگے پیچھے ہوگا تو بالکل ہٹا دیں گے یا ڈھکن اکھاڑ کر لے جائیں گے. ڈھکن ڈھکنے والے لوگ آج کل نہ ہونے کے برابر ہیں, میں نے کہتا نہیں ہے, یوں لوگوں کے عیب کھولنے والے سب بڑے ہوئے ہیں. لوگوں کے عیبوں کو ڈھکنا اور لوگوں کو یہ ذہن دینا کہ لوگوں کے عیب چھپاؤ, یہاں لوگ دوسروں کے عیب سننے کے لیے بے چین بے قرار تڑپ رہے ہوتے ہیں. یار کسی کا کوئی کمزور, کسی کے کوئی راز کی بات, کسی کے کوئی کمزور بات عیب پتا چل جائے, تڑپ رہے ہوتے ہیں جیسے روحیں پھڑ پھڑا رہی ہوتی ہیں کہ یار پتا چل جائے نا, اور مزے لے رہے ہوتے ہیں. یعنی سننے والوں کو بھی لوگوں کے عیب سننے کا شوق ہو گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ, اور کرنے والوں کو کرنے کا شوق ہو گیا ہے. ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور مسلمانوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچ لینا چاہیے, شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے کہ جو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جواب دیجئے.
واقعہ کربلا کے وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
چلیے کون جواب دے گا؟ ایک لبیک ہے پیچھے, باقی سب سناٹا.
دو تین کھڑے ہو گئے ہیں باپو کے پاس.
چلیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
نبی رضی اللہ تعالی زمزم نگر حیدرآباد. باپا ان کی عمر 20 سال تھی.
30
20
20
جی
لا
میں محمود اتاری زمزم نگر حیدرآباد. آپ کی عمر 22 سال تھی.
جواب درست ہے.
تبر مدینہ شریف کا تحفہ, مقدس پانی, تسبیح, فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کتاب سوان ہے کربلا, یہ کتاب اور شیخ طریقت امیر السنت دامت برکات اللہ علیہ رسالہ حسینی دولہ, یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے, اور لائٹ والا پرچم.
واہ نواز دیا. اب امام شریف یہ نہیں نواز دیں اپنے سر کو, سر سبز کر دیں.
اب آپ کیا مدنی تحفہ دے رہے ہیں امیر؟
انشاءاللہ قافلے کی نیت ہے, قافلے میں انشاءاللہ ہر مہینے یا
تو مدنی قافلے میں,
مدنی قافلے میں انشاءاللہ جب بھی توفیق ملے دو مہینے میں انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
کوئی اسلامی بہن گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے اور ان بچوں نے اگر کسی روز خود چھٹی کی تو کیا اس ایک دن کی کٹوتی اپنی سیلری میں سے کروا نہیں ہوگی؟
اسلامی بہن کا کیا قصور ہے؟
وہ یہ پوچھنا چاہ رہی
ہیں ان کو کٹوتی حاجت نہیں.
گھر میں طوطا رکھنا کیسا اور گھر میں جھاڑو لگانے کے اوقات بتا دیں.
طوطا رکھنا گھر میں جائز ہے, جھاڑو لگانے کے کوئی فکس اوقات تو نہیں ہے. البتہ رات کو جھاڑو لگانا خصوصاً کپڑے سے, یہ تنگ دستی کے اسباب میں لکھا گیا, اس سے تنگ دستی ہوتی, روزی میں تنگی آنے کا خطرہ رہتا ہے.
کیا اسلامی بہنیں اپنے پہنے ہوئے کپڑے کسی غریب اسلامی بہن کو دے سکتی ہیں؟
اسلامی بہنیں اپنے کپڑے جو جس کی یہ مالک ہیں, مالکہ ہیں, ہاں تو بالکل غریب کو بھی دے سکتی ہیں, امیر کو بھی دے سکتی ہیں, جس کو چاہے دے سکتی ہیں.
اچھا, گرم کھانے پر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ فاتحہ کیا ہوا کھانا گرم کر سکتے ہیں؟
جی ہاں, کھانا چولہے پہ چڑھا ہوا ہو اس وقت بھی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے, گرما گرم نکالنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, ٹھنڈا ہو گیا فاتحہ پڑا ہوا تو اس کو گرم بھی کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب گرم نہیں کرو گے نا تو یہ یاد رکھے پیٹ میں گرم ہو جائے گا, اندر میں بھی گرمی ہوتی ہے, میدے میں, بدن میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بدن کے اندر چربی جمتی کا ہے. چربی جانور جب کٹتا تو چربی تو گرم ہوتی ہے نا, جمی بھی نہیں ہوتی, لیکن جب کچھ دیر گزر جاتی ہے تو جم جاتی ہے. یہی بدن انسانی میں چربی ہوتی ہے, تو یہ باہر جب بندہ مر جاتا تو اندر جم جاتی ہے, اس وقت تک جب تک زندہ ہے جمتی نہیں ہے.
اگر کسی اسلامی بہن کے ساتھ کوئی آزمائش آ جائے, کچھ حادثہ ہو جائے, تو کسی دوسرے کا اس کے بارے میں یہ کہنا کیسا؟ اس کی قسمت ہی خراب ہے,
اس سے تو دل آزاری کی صورت بن سکتی ہے. بہرحال یہ کہ قسمت خراب ہے یہ جملہ تو صحیح نہیں ہے. حادثہ تو صحابہ کرام کو بھی پیش آتے تھے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیش آتے تھے, درندوں کے حملے بھی ثابت ہیں, تو قسمت خراب ہونے کا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے, تو امتحان ہے. کربلا میں جو اس کو بھی تو حادثہ بولتے ہیں, حادثہ بہت بڑا حادثہ ہے, تو کیا ہے یہ کربلا والوں کی قسمت کہ جو ہم لوگوں کی بگڑی ہوئی تقدیریں سنوارتے ہیں, قسمتیں سنوارتے ہیں, تو کیا وہ لفظ معاذ اللہ وہاں بولا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے, نصیب میں تھا تو ہو گیا. یہ حادثہ ہونا, کسی کو نقصان ہونا, یہ ہر صورت میں نقصان نہیں ہوتا, بعض صورتوں میں یہ نفع ہوتا ہے, دنیا میں بھی نفع ہوتا ہے, اس کا آخرت میں بھی نفع ملتا ہے, صبر کرے تو مزید اجر بھی ملتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے.
اگر پانی کے ٹینک میں چوہا گر کر مر جائے تو اس بھرے ہوئے ٹینک کے پانی کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پانی وضو غسل اور روزانہ کے استعمال میں لیا جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں.
اول تو اس کو چوہے کو نکالنا ہوگا, اگر ٹینک دہ در دہ سے اندر اندر ہے, چھوٹا ہے, مطلب چوہا نکال دے اس کا, جب تک بدبو ہے اس کی نجاست کی وہ تو پاک نہیں ہوگا. نجاست ہے یا چوہا پھٹ گیا تو اس کے اجزاء ذرات اس چوہے کے وہ ہیں, تب تو اس کو وہ بھی ختم کرنے پڑیں گے. تو یہ کہ ایک طریقہ یہ کہ ٹانکی جو ہے وہ فل ہو جائے اور اوپر سے ابھر کر بہ جائے, مگر یہ چوہا اندر نہیں ہونا چاہیے, چوہا نکالنا ہوگا. چوہا نکال دیا, اب اس میں پانی ابل کر نکل گیا اور اب پانی میں چوہے کا کوئی اثر نہیں ہے, نہ بدبو ہے, نہ اس کی نجاست کی وجہ سے کوئی اس کی بو آ رہی ہے, نہ اس کا رنگ آ رہا ہے, نہ اس کا ذائقہ آ رہا ہے اس چوہے کا, تو اس طرح وہ پانی بالکل کلیئر ہے جیسے, اور اوپر سے بہہ گیا ٹانکی سے ڈیڑھ دو ہاتھ کے لیے, وہ بہہ گیا اوپر سے, گز ہاتھ گز ڈیڑھ گز سمجھو بہہ گیا, تو اب یہ اندر جو ٹینک کے اندر پانی ہے یہ پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ان کے کس شہزادے سے چلا؟ رہنمائی فرما دیں.
جواب دیجئے. حسنی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلا؟ یہاں مدنی مذاکرے میں تو چند بار اس کی ترکیب رہی ہے پہلے، تو اب یہ عوام جہاں اس ٹائم میں آئے مدنی چینل شاید نہ دیکھتے ہو. چلو مدنی شخصیت ہی سنا دیں، یہاں کوئی ہے بتانے والا؟
جی جواب دے رہے.
صحیح، میرا نام سردار علی عطاری، محلہ شہر بٹ سلطان فراش سے 3 دن کے مدنی قافلے میں حاضر ہوا ہوں. جو سائی نے سوال کیا اس کا جواب ہے امام حسن مسنہ
رضی اللہ تعالیٰ
رضی اللہ تعالیٰ
عنہ. کہاں سے ہو یار؟ آپ کو تو مبلغ ہونا چاہیے، پوری داڑھی امامہ شریف اور بیان کا صاحب. مشکل سوال کا جواب دے دیا آپ نے.
ہمارے اسلامی بھائی کو جو ہے مقدس پانی تحفے میں دیا گیا ہے، تسبیح مبارک تحفے میں دی گئی ہے، تبرک مدینہ مدینہ شریف کا تحفہ یہ، اور حسینی دولا بہت ہی پیارا رسالہ اس میں ہے، با کمال مدنی منی 3 بہادر بھائی رہات دنیا کے منہ پہ ٹھوکر مار دی یہ، نماز کا احکام کتاب یہ تحفے میں دی جا رہی ہے، فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں یہ ہمارے اسلامی بھائی کیا تحفہ دیتے ہیں.
صحیح، انشاءاللہ میں ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں کوشش کر کے پابندی سے سفر کروں گا، اور باپا کی بارگاہ میں ایک تھوڑا سا عرض ہے میرا کہ میری 1 سال کی بچی ہے، اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، بہت دوائیاں بھی لیے، یہ باپا کی بارگاہ میں عرض کے بس دعا فرما لیجیے.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. بیٹا داڑھی بھی بڑھا لو ایک مٹھی، اور چھوٹی رکھیے اس سے، اور منڈائی ہو تو اس سے بھی توبہ کر لیجیے
انشاءاللہ.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پوری تھی، اتنی سی نہیں تھی.
انشاءاللہ بابا
انشاءاللہ.
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچانوں کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچانوں کا، تو
صادق اتاری دبئی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، یہ شاہ فرما دیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے کوفے کی جانب سفر کیا، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط ملنے کے بعد، جب آپ آدھے راستے میں پہنچے تو آپ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی. جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو کئی مقامات پر ہم نے یہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ آپ پوری رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا. تو پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذکر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے، عنہ ہا پر پیش، اور مؤنث کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا آتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واقعہ سوانح کربلا میں بھی ہے نا، 3 شبانہ روز جیسے نہیں چلتے تھے اور اسی مقام پر پہنچ جاتے تھے، تو یہ ہے اس طرح کا واقعہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جناب میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو مقصد ہے، فلسفہ ہے، وہ اگر بیان کریں تو دل کو سکون حاصل ہوگی. جزاک اللہ.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کی خاطر دنیا کے ساز و سامان اور راحتوں کو ٹھوکر مار دی. ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم بھی اللہ کے دین کو فوقیت دیں, دنیا کی خاطر کوئی بھی دینی نقصان گوارا نہ کریں, اور ضرورتاً اللہ کے دین کی خاطر ہم بھی اپنی جان قربان کریں. کیسی یہ حالت ہو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہ چھوڑیں کہ امام علی مقام نے کوئی نماز قضا نہیں کی, بلکہ نماز یعنی کہ اس وقت بھی نماز کا وقت تھا جب آپ دشمنوں کے نرغے میں تھے اور زخموں سے چور چور, تو اس وقت بھی آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا کہ یہ نماز کا وقت ہے, نانا کی امت نے نماز پڑھ لی ہے, میں نے اب تک نماز نہیں پڑھی. ظاہر وہاں وضو وغیرہ کا کوئی صورت تھی نہیں, اور دشمن نے چاروں طرف سے تیروں کا میہ برسایا ہوا تھا اور پیدر پہ حملے کر رہے تھے, لیکن عقل سلامت تھی. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا, گویا یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیرے ہی آگے جھکا ہے, باطل کے آگے نہیں جھکا. اور ایک ہمیں امام علی مقام کے ماننے والے کہ ہم سے وہ پنکھوں کے نیچے بھی نماز نہیں پڑھی جاتی, کھائے پیے بھی نماز نہیں پڑھی جاتی, وہ تو بھوکے پیاسے تھے. تو ہم کو اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں نماز پڑھا کریں. امام علی مقام کی اس کیفیت کو کسی نے بڑا پیارا نظم کیا ہے سجدے کی کیفیت میں, شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, کہتی تھی زمینے کربو بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں, کہتی تھی زمینے کربو بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں,
جیسی پڑھی حسین میں, جیسی پڑھی حسین تیروں کی چھاؤں میں, ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا
وہ نماز, یہ جو پروپر نماز ہوتی ہے اس طرح کی نماز نہیں تھی وہاں, تو یہ تو اس وقت تو مجبوری کے عالم میں تھے, صرف سر سجدے میں رکھ دیا تھا سجدے کے انداز پر, نماز کی حیات یعنی کی یوں سمجھ لیں نماز کی صورت بنائی. حقیقت میں وہ نماز جو پڑھی جاتی ہے شرائط کے ساتھ اس وقت اس کا موقع ہی نہ تھا, اور پھر دشمن نے موقع دیا نہیں, سجدے میں ہی آپ کا سر انور تن سے جدا کر دیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
میرا نام وسیم, میں سیئر ولیج گاؤں سے ضلع لارکانہ سے, میرا آپ سے آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے, اس کا جواب فرما دیجئے گا اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے.
یغفر اللہ لنا ولکم. حسد کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت دیکھ کر یہ چاہنا کہ وہ نعمت اس سے چلی جائے. دیکھ کر یا سن کر یا جس کے پاس ہے تو یہ تمنا کرنا کہ یہ چلی جائے اس کی نعمت, یہ ہے حسد. اور رشک یہ کہ کسی کی نعمت دیکھ کر اس کی چلے جانے کی خواہش نہ کرے, بلکہ یہ ہو کہ میرے پاس بھی ہوتی تو کیسا اچھا تھا, کاش میرے پاس بھی یہ ہو نعمت. تو یہ ہے رشک. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں یہ سوال ہے, یا سیدی لفظ حسین کا مطلب ارشاد فرما دیجیے.
حسن کی تو تصغیر ہے, حسن معنی اچھا
خوبصورت.
اچھا خوبصورت.
تصغیر ہر مقام پہ جو ہے وہ چھوٹے کرنے کے لیے نہیں آتی, تعظیم اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آتی.
جیسے اسید بھی صحابی کا نام ہے, الگ اسد کی تصغیر ہے. حسن کے معنی اچھا عمدہ خوبصورت. تو امام حسین کے بھی یہی معنی آئیں گے, خوبصورت اچھا عمدہ حسین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گجرانوالا واپٹا ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو منگنی کے نام پہ لوگ فنکشن کرتے ہیں, لڑکی اور لڑکے کو اکٹھا ایک ہی صوفے پہ بٹھا کے انگوٹھی وغیرہ پہناتے ہیں, شرن اس کا جواب ارشاد فرما.
ظاہر ہے کہ اگر وہ بے پردگی ہو رہی ہے اور لڑکا اس کو انگوٹھی پہنا رہا ہے, یہ سب ناجائز کام ہے, ان سے توبہ کرنی ہوگی, بچنا بھی ہوگا. ایسی تو بہت ساری بےہودہ رسمیں ہمارے شادیوں میں ہوتی ہیں, اور کہتے ہیں شادی خانہ آبادی, لیکن خانہ آبادی تو کسی کسی کی ہوتی ہوگی. خانہ بربادی, گھر برباد ہونا, ویران ہونا, جھگڑے, لڑائی, روٹ بن, شادی کے بہت جلدی بازوں کا تو چند ہی روز میں دلہن جا کر میکے بیٹھ جاتی ہے روٹ کے. لڑائی جھگڑا لاکھوں کروڑوں روپے کا دھواں کیا ہوتا ہے, گناہوں کے ذریعے خوب قہر کو ابھارا ہوتا ہے, وہ گھر جو ہے برباد ہوا پڑا ہوتا ہے, سارا خاندان ڈسٹرب, تومتیں, پھر حسد, غیبت, چگلیاں, پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کا صدور ہوتا ہے. تو شریعت کے مطابق شادی کرنی چاہیے, وہ رسمیں جن کو شریعت نے منع نہیں کیا, اگرچہ وہ سنت سے ثابت نہ ہو, لیکن جن کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ رسمیں کرنا جائز ہوتا ہے. اپنی اپنی برادری کی بعض رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو سنت کے مطابق, یعنی سنت کے مطابق نہیں ہوتی, وہ سنت نہیں ہوتی مگر وہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوتی, ان کی ممانعت بھی نہیں ہوتی, تو یہ جائز ہے. اب پہلے کاریں نہیں تھی, اب دولہا کو کار میں لے جاتے, یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ظہور احمد اتاری ہے, میں پاک جز کابینہ ڈھیرکی سے 3 روزہ تربیت اجتماع میں حاضر ہوا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ہم عشر کے لیے جب کسان اور ذمہ داران کے پاس جاتے ہیں تو عموماً ہمیں بعض اسلام میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں, ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ ساری فصلیں قرضوں میں چلی جاتی ہیں, تو ہم بھلا عشر کیسے دے؟ تو آیا ان لوگوں پر عشر بنے گا یا نہ بنے گا, اس کا جواب ارشاد فرمائیے.
عشر دینا ہوگا ان کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے میں کھایا جا سکتا ہے, تو یہ جائز ہے کھانا جبکہ خریدنے کی طاقت نہ ہو انسان اس وقت؟
خریدنے کی طاقت ہو یا نہ ہو, بقرعید کا گوشت محرم میں بھی کھایا جا سکتا ہے, جب چاہے کھا سکتا ہے,
رمضان میں بھی,
اور روزے کی حالت میں دن میں نہیں کھا سکتا جبکہ اس نے روزہ رکھا ہو, اس کے علاوہ کھا سکتا ہے.
رمضان میں بھی کھا سکتے ہیں نا؟
جی ہاں, رمضان تک بھی اگر کسی نے رکھ دیا سکھا کر تو تو وہ کھا سکتا ہے کیا؟ سوکھا ہوا ہے، فریج کیا ہوا تو بھی کھا سکتا ہے، حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی